الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمين يا رب العالمين. محترم حضرات اور معزز خواتین, سورة الاحزاب آیت نمبر 45, 46 اور 47 تلاوت کی گئی ہیں. انشاءاللہ آج ان آیات مبارکہ کے حوالے سے جو موضوع زیر بحث رہے گا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل حیثیت جو خود اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمائی. اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس کا آخری جمعہ ہے, تو خلاصتاً سیرت مطہرہ کا ایک پیغام, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, اس کا پیغام ہمارے لیے کیا ہے, انشاءاللہ اس موضوع پر بھی ہم گفتگو کریں گے. رب کائنات ارشاد فرماتا ہے یا ایہا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, انا ارسلناک, یقیناً ہم نے آپ کو بھیجا ہے, شاہدا و مبشرا و نذیرا, گواہی دینے والا بنا کر, خوشخبری دینے والا بنا کر اور خبردار کرنے والا بنا کر, وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ, اور اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف بلانے والا بنا کر اس کے حکم سے, وَسِرَاجًا مُنِيرًا, اور روشن چراغ, ہدایت کا روشن چراغ بنا کر بھیجا, وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اہل ایمان کو یہ خوشخبری دے دیجئے کہ یقیناً ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے. ربیع الاول کا مہینہ جب شروع ہوا تھا تو آپ کے علم میں ہوگا, آپ کو یاد ہوگا کہ قرآن حکیم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیاد کے موضوع پر سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی. پھر دوسرا موضوع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت, دنیا میں اللہ کے رسول کو کیوں بھیجا گیا, اور جیسے میں نے عرض کیا کہ آج انشاءاللہ ان آیات کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مرتبہ اور مقام اور آپ کی حیثیت جو رب کائنات نے متعین کی ہے اس پر بات کریں گے. سب سے پہلے آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ رب کائنات جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتا ہے تو عام طور پر جو صیغہ یا اسلوب اختیار کیا جاتا ہے وہ یا ایھا النبی، اے نبی. نبی عام طور پر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے استعمال کیا گیا اس میں یہ بات محذوف ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں اور خبر دینے والے ہیں. نبی کے بنیادی معنی ہوتے ہیں خبر دینے والا، نبا ان سے نبیون، بہت بڑی اہم خبر دینے والا، اور وہ خبریں دینے والے جو عام طور پر ہم ان سینسز سے حاصل نہیں کر سکتے یا اپنے غور و فکر سے حاصل نہیں کر سکتے. کوئی آسان الفاظ میں غیب کی خبریں دینے والا، اللہ سبحانہ و تعالی کا پیغام پہنچانے والا. اللہ کے رسول کو مخاطب فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک، یقیناً ہم نے آپ کو بھیجا ہے. دوسری بات بالکل واضح ہوئی، متعین ہوئی کہ کوئی بھی پیغمبر اپنی مرضی سے نہیں آتا، نہ کوئی وہ الفاظ اپنی مرضی سے استعمال کرتا، بلکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جو لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے پیغمبروں کو بھیجا کرتا تھا، اور جتنے بھی پیغمبر تشریف لائے وہ سب کے سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے، اور وہ اللہ کا پیغام پہنچانے پر متعین تھے. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى، وہ تو اپنی خواہشات نفس سے کچھ بولتے بھی نہیں، وہ تو وہی کچھ بیان کرتے ہیں جو ان کی طرف وحی کیا جاتا. گویا ان کا سورس آف انفارمیشن وحی ربانی ہوتا ہے، اور پیغمبر فرشتوں کے ذریعے یا فرشتے کے ذریعے پیغام رسانی جو رب سبحانہ و تعالیٰ نے ان تک کی ہوتی ہے اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے پر مامور ہوتے ہیں، مامور من اللہ. لہذا پانچ حیثیتیں ہیں اللہ کے رسول کی علیہ الصلوۃ والسلام. اے نبی، یقیناً ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بنا کر بھیجا ہے. شہیدہ یشہدو کے بنیادی معنی ہوتے ہیں گواہی دینا، اصطلاحی اعتبار سے ہم الحمدللہ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. لہذا شاہدن، گواہی دینے والا بنا کر، ومبشرن، خوشخبری دینے والا بنا کر، ونذیرا، اور خبردار کر دینے والا بنا کر. سب سے پہلے اس شاہد پر غور کیجئے، رب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان بیان فرمائی کہ آپ شاہد ہیں، گواہی دینے والے ہیں. لہذا سیرت مطہرہ سے اگر ہم جائزہ لیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور اپنے عمل سے گواہی دی کہ اس کائنات کا رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اتنا بہترین اخلاقی معیار قائم کر کے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ سے بہتر اخلاق کا کوئی حامل ہو ہی نہیں سکتا، اور آپ کے اخلاق حسنہ کی گواہی دینے والا خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. لہذا مختصراً اگر سیرت کا جائزہ لیا جائے تو آپ نے گواہی کیسے دی، کیسے قائم کی گواہی؟ نبوت کے اعلان سے پہلے، 40 برس کی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں گزاری، اور مکے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح جانتے تھے، آپ کے اخلاق اور کردار سے انتہائی متاثر تھے. جس خاندان میں آپ پیدا ہوئے وہ خاندان انتہائی معتبر خاندان تھا. 15 برس کی عمر سے تجارت کا آغاز کیا، گویا پورے علاقے میں لوگ آپ کو اچھی طرح جانتے تھے. 25 برس کی عمر میں آپ کا نکاح ہوا حضرت خدیجہ سے رضی اللہ تعالی عنہ. 40 برس کی عمر میں آپ پر وحی کا آغاز ہوا. لہذا یہ 40 برس کا عرصہ جو آپ نے وہاں گزارا، اس کو قرآن حکیم کہتا ہے لقد لبثت فیکم عمرا، میں تمہارے درمیان ایک طویل عمر گزار چکا ہوں، تم مجھے جانتے ہو اچھی طرح. اور یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ کو صادق اور امین کا خطاب دیا ہوا تھا. یہ صادق سچا امین امانت دار، یہ جو خطاب دیا تھا اصل میں یہ آپ کا بہترین اخلاق تھا. تجارت میں سچ بولنا، امانت داری سے پیش آنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کردار تھا جس کو وہ اچھی طرح جانتے تھے. پھر جب آپ پر وحی کا آغاز ہوا، پہلے الفاظ اقرا بسم ربک الذی خلق، پھر فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، پھر فرمایا یا ایھا المزمل قم قم اللیل الا قلیلا، پھر فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. یہ جو ابتدائی چار وحی ہیں ان پر ذرا غور کیجئے گا. بھیجنے والا اللہ سبحانہ و تعالی آغاز فرماتا ہے اقرا سے، پڑھیے، گویا ہمارے دین کا آغاز پڑھنے پڑھانے سے ہوتا ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ تعلیم انسان میں شعور پیدا کرتی ہے، اچھائی اور برائی کے درمیان فرق کرنے کی ایک صلاحیت پیدا کرتی ہے. پھر دوسری وحی سورہ قلم، قلم کی قسم کھائی رب کائنات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ پر. پھر آپ کے دو بڑے پیارے نام ہیں یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، یہ دونوں در حقیقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک عمل تھا جس کو اللہ پاک نے پسند کر کے وہی نام رکھ دیا. یہ بات آپ کے علم میں ہوگی کہ جب آپ تشریف لائے ہیں غار حرا سے تو آپ نے یہی فرمایا تھا زم ملونی، مجھے چادر اڑاؤ، کمبل اڑاؤ، مجھے سردی لگ رہی ہے. اور عرب میں یہ ایک عام رواج تھا کہ جب کوئی غور و فکر کرنا ہو، تدبر کرنا ہو، تو چادر لپیٹ کے، چادر اوڑھ کے لیٹ جایا کرتے تھے. اس ادا کو رب کائنات نے کتنا پسند فرمایا، اسی نام سے پکارا محمد کو علیہ الصلوۃ والسلام یا ایھا المزمل، اے چادر میں یا کمبل میں لپٹنے والے. قم اللیل الا قلیلا، کھڑے رہا کریں رات کے وقت، یعنی نماز میں. بہرحال یہاں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا آغاز ہو رہا ہے، اور یا ایھا المدثر فرما کر رسالت کا آغاز کر دیا گیا. نبی یہ ریسیپینٹ ہوتے ہیں، ریسیو کرنے والے، اور رسول گواہی دینے والے. لہذا سورہ مدثر میں فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر، انذار، خبردار کرنا، یہ رسالت کے اعتبار سے خاص منصب ہے نبیوں کا، رسولوں کا. لہذا گواہی دینا، شاہدن، گواہی دینے والا بنا کر. یہ بات واضح رہے کہ یہ گواہی میں زبان سے نہیں چاہیے، زبان سے گواہی دینا ضروری ہے قانونی اعتبار سے. جو شخص بھی کلمہ طیبہ پڑھے، کلمہ شہادت پڑھے، وہ مسلمان ہے. کسی بھی ریاست میں اسلامی ریاست میں اگر کوئی شخص کلمہ نہیں پڑھتا، کلمہ شہادت نہیں پڑھتا، تو وہ چاہے کتنا ہی بڑا مومن کیوں نہ ہو مسلمان نہیں گردانا جائے گا. قانونی اعتبار سے زبان سے وربل ٹیسٹیفیکیشن ضروری ہے، لہذا زبان سے کلمہ پڑھنا ضروری. لیکن محض زبان سے کلمہ پڑھنا، یہ تو منافقین بھی پڑھا کرتے تھے، کیا وہ مومن تھے؟ عبداللہ بن ابی کے بارے میں آتا رئیس المنافقین، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب خطبے کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ پہلے کھڑا ہو جاتا تھا، سردار تھا، اور لوگوں سے کہتا تھا لوگوں ان کی بات بڑے غور سے سنو، یہ اللہ کے رسول ہیں. اب لوگوں کو کیا یہ بات معلوم نہیں تھی کہ یہ اللہ کے رسول ہیں؟ اپنی چودراہٹ یا اپنی سرداری نمایاں کرنے کے لیے سورہ منافقون نازل ہوئی، اور اللہ پاک نے گواہی دی. اللہ تعالی گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں، گویا گواہی میں زبان سے نہیں چاہیے. زبان کی گواہی یقینی طور پر قانونی اعتبار سے بڑی اہم ہے، لیکن وہ گواہی چاہیے جو دل کی تصدیق کر رہی ہو، دل سے تصدیق کر رہی ہو، جس کے پیچھے انسان کا عمل ہو. لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل سے بھی گواہی دی. اور میرے بھائیوں، ایک بڑی مشقت والی زندگی گزار کر اپنے قول اور عمل سے دین پر چلنا ممکن ہے، یہ ثابت کر کے دکھایا، اور ایک ایسا عادلانہ نظام قائم کر کے دکھایا جس کے بعد یہ گواہی دینا آسان ہے کہ یہ دین قابل عمل ہے. یہ دین رحمت والا دین تمام انسانیت کے لیے بھیجا گیا. لہذا سیرت مطہرہ کا مختصر مطالعے کے دوران یہ بات بالکل واضح ہے، 13 برس کی جدوجہد، مکی دور، دعوت اللہ اور صبر و مصابرت سے منسوب کی جا سکتی ہے. لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، دین کی طرف دعوت دینا، اور اس کے نتیجے میں جو مشکلات اور تکالیف اور پریشانیاں آئیں اس پر صبر کرنا، یہ ہے سیرت مطہرہ کا مختصر سا پیغام اگر مکی دور کا کہا جائے. پھر اگلے مرحلے میں جب مدینہ تشریف لے گئے تو دین کی دعوت کے ساتھ ساتھ اس کی اقامت کی جدوجہد کرنا، اس کو قائم کر کے دکھانا، بالفعل اس کا سیاسی، معاشی اور معاشرتی نظام، خاندانی نظام قائم کر کے دکھایا نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام. لہذا محض 21-22 سال کے عرصے میں الحمدللہ یہ دین اسلام کی تعلیمات جو نظری اعتبار سے قرآن و سنت میں آج بھی موجود ہیں، عملی اعتبار سے اس کے مطابق ایک عادلانہ نظام قائم کر کے دکھایا. اور الحمدللہ اگر واقعہ یہ ہے کہ اس کا عروج دیکھنا ہے تو وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے، جب یہ پودا جو محمد نے لگایا تھا علیہ الصلوۃ والسلام پوری طرح سے درخت بن کر ایک برگ و بار لانے والا، پھل دینے والا، سایہ دار درخت بنا، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے. اس کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں تو آپ کو اندازہ ہوگا کیا تربیت کر کے گئے تھے نبی کریم اور دیگر صحابہ کرام. خلیفہ وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کی خبر گیری کے لیے رات گئے چکر لگایا کرتے تھے. کہا جاتا درہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا تھا اور نافرمانی کرنے والوں کو دین اینڈ دیئر پنشمنٹ بھی دیتے تھے. بہرحال آپ گزر رہے تھے ایک جگہ سے، ایک گھر سے دو عورتوں کی آواز آئی، ایک اس میں سے ماں تھی دوسری بیٹی. ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی بیٹا دودھ میں تھوڑا پانی ملا دو، ہو سکتا ہے دودھ بیچنے والے ہو، پیسے کم پڑتے ہیں، ذرا ملاوٹ کر دو، دودھ میں پانی ملا دو. بیٹی نے جواب دیا اماں جان خلیفہ وقت نے منع کیا ہے اس کام سے، یہ ملاوٹ ہم نہیں کر سکتے، ہمیں نہیں کرنی چاہیے. ماں نے کہا خلیفہ تو پتہ نہیں کہاں ہوگا اس وقت، آرام کر رہا ہوگا، اس سے کیا ڈرنا، لہذا دودھ میں پانی ملا دو. بیٹی کا جواب تھا ماں خلیفہ کا تو مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہا ہوگا، کس حال میں ہوگا، یہ مجھے معلوم ہے کہ رب دیکھ رہا ہے اور اس رب کی نافرمانی میں نہیں کر سکتی. لہذا جب صبح ہوئی تو خلیفہ وقت نے اس لڑکی کے باپ کو بلایا اور اس لڑکی کے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ آفر کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس نوجوان لڑکی کو اپنی بہو بناؤں جو تقوی میں اس درجے کو پہنچی ہوئی ہے. میرے بھائیو یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ وہی خاتون ہیں جن کی بعد میں نسل میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے. تو بہرحال شاہدن گواہی دینے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور عمل سے گواہی دے کر ایک عادلانہ نظام قائم کیا جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا. بعد میں آنے والے صحابہ نے اس نظام عدل و اجتماعی کو قائم رکھا، بعض لوگوں نے اس کو قائم کرنے کے لیے اپنی جانیں قربان کی. حضرت حمزہ اسد اللہ و اسد رسولی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا، دودھ شریک بھائی، غزوہ احد میں شہید ہوئے، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے اقامت کی جد و جہد کے دوران اللہ کے دین کے لیے اپنی جان قربان کرنے والے سید و شہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ المعلم المجاہد، یہ وہی موسیٰ ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے بھیجا تھا. آپ کے جانے سے پہلے ان کی دعوت و تبلیغ کی وجہ سے 70-72 افراد مسلمان ہوئے تھے یثرب کے. یہ ہیں وہ موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، غزوہ احد میں شہید ہوئے. اسی طرح اور دیگر بے شمار صحابہ کرام ہیں الحمدللہ، جنہوں نے دین کو قائم کرنے یا دین کو قائم رکھنے کے لیے اپنی جانیں قربان کی. یہی شہادتوں کا عظیم سلسلہ ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے، اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو قائم رکھنے کے لیے آپ نے جان قربان کی. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے، حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما شہید کیے گئے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے گواہی دی اپنے قول سے اور اپنے عمل سے اور دین کو قائم کرنے اور رکھنے کے لیے اپنی جان قربان کر دی. دوسری اور تیسری صفت جو پیغمبروں کے لیے بیان ہوئی اللہ کے رسول کے لیے بھی آئی، انا ارسلنا کا شاہداں و مبشراں و نذیرا، ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہی دینے والا بنا کر، خوشخبری دینے والا بنا کر اور خبردار کر دینے والا بنا کر. اب ان مزید دو الفاظ پر ذرا غور کیجئے گا. مبشر کہتے ہیں خوشخبری دینے والا، لہذا وہ لوگ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا رب مان لیں اور استقامت کے ساتھ دین پر عمل کریں، اطاعت کریں اللہ کی اس کے رسول کی، ساری زندگی اللہ اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں، ہر طرح کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، ایسے لوگوں کو خوشخبری دینے کے لیے پیغمبر تشریف لائیں. قرآن حکیم بھی جا بجا خوشخبری دیتا ہے. مطالعہ قرآن کے دوران آپ کو اس بات کا اندازہ ہوا ہوگا بار بار قرآن حکیم جنت کا تذکرہ کرتے ہیں، جنت کی عظیم نعمتوں کا تذکرہ، ترغیب دلائی جاتی ہے بار بار، جنات تجری من تحت الانہار، بیسیوں مرتبہ قرآن حکیم میں یہ آیت آئی ہوگی. تو خوشخبری دینا ان لوگوں کو جو شریعت محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. خوشخبری میں یہ بات بھی شامل ہوتی ہے کہ اگر ان سے کبھی کوئی کوتاہی ہو جائے، غلطی ہو جائے، ایون گناہ ہو جائے، تب بھی بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگنا، گناہ ہوگا، غلطی ہوگی، کوتاہی ہوگی، اور جس معاشرے میں، جس طوفان میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، معاشی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، جو نافرمانیوں کا ایک طوفان ہے جو ہمارے سروں پر آیا ہوا ہے، اس ماحول میں اگر جذبات میں، غفلت میں کبھی انسان سے کوئی غلطی، کوتاہی، گناہ ہو جائے اور وہ اپنے رب کو رب مان کر، مالک مان کر اس کے سامنے روئے، گڑ گڑائے، معافی مانگے، اپنی روش کو درست کرنے کا وعدہ کرے، تو رب کائنات کا وعدہ ہے کہ وہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. اور قرآن کا شاید ہی کوئی ایسا صفحہ ہو جس میں یہ خوشخبری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے موجود نہ ہو. لہذا مبشر، خوشخبری دینے والا بنا کر، ونذیرہ، اور خبردار کر دینے والا بنا کر. بعض اوقات یہ خبردار کرنا، وارن کرنا، یہ بھی خوشخبری کی وجہ سے ہوتا ہے یا محبت کی وجہ سے ہوتا ہے. اسکول کالج لائف میں اگر آپ کو یاد ہو کہ بعض بچے بڑے شرارتی ہوتے ہیں. آج اتفاق سے کالج میں بھی کچھ بچوں کی پٹائی لگتے ہوئے دیکھ کر آیا، تو یہ احساس بار بار آ رہا ہے کہ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو آپ کتنا ہی پیار سے سمجھا لیں، محبت سے سمجھا لیں، انہیں ماننا نہیں ہوتا. ان کے لیے بالآخر آخری آپشن یہی ہوتا ہے کہ ڈنڈا اٹھایا جاتا. بہر وہ بات دوسری ہے کہ وہ جس نے ماننا نہیں ہے، لاتوں کے بھوت باتوں سے بھی نہیں مانتے، تو وہ ڈنڈا بعض اوقات ریئیکشن، رد عمل اور ہی زیادہ نیگیٹو ہو جاتا. لیکن تعلیم و تربیت میں بہرحال دونوں چیزیں ضروری ہوتی ہیں، ٹافی بھی دی جاتی ہے، ڈنڈا بھی دکھایا جاتا ہے. تو رب کائنات نے بھی بہرحال یہ چیز تربیت کے حوالے سے ہمارے لیے استعمال کی ہے کہ جہاں جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، ترغیب ہے، انسینٹیوز ہیں، ریوارڈز ہیں، وہاں جہنم سے خبردار بھی کر دیا گیا. اور یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ جاننا محض کوئی ہاؤ نہیں ہے. بچے کو ڈرانے کے لیے کہتے ہیں کھانا کھا لو، یہ کر لو، ہاؤ آ جائے گا. معاذ اللہ، معاذ اللہ. یہ ہمارے ہاں نہ جانے کہاں سے یہ فلسفہ آیا ہے کہ جہنم کا تذکرہ تو اللہ پاک نے محض ڈرانے کے لیے کیا تاکہ ہم سیدھے رہیں، نافرمانی نہ کریں. جہنم فزیکلی کوئی جگہ نہیں ہے، یہ فلسفی ہمارے ہاں آئی ہے باقاعدہ. لہذا یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ خبردار کر دیا گیا اس جہنم کے عذاب سے، جس کا تذکرہ بھی جتنی مرتبہ جنت کا تذکرہ ہے اتنی مرتبہ جہنم کا تذکرہ بھی موجود ہے، اور جہنم کے عذاب سے لوگوں کو خبردار کیا گیا، بار بار خبردار کیا گیا. اور میں عرض کر چکا ہوں کہ بعض اوقات خبردار کر دینا، وارن کر دینا فائدہ مند ہوتا ہے. بعض لوگ ہیں غفلت کی وجہ سے اوور سپیڈ میں جا رہے ہیں، ٹریک موجود ہو کہ آپ کی سپیڈ اوور ہو رہی ہے، آگے ریڈ سگنل ہے، وہ آپ کو وارن کرتا ہے کہ دیکھو یہ کام نہ کرو. اسی طرح دیگر پیغمبر بھی اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا یہ لایا ہوا کلام قرآن حکیم انسانیت کو خبردار کرتا رہا اور کر رہا ہے. قرآن میں جا بجا اللہ پاک نے ان نافرمانیوں کا تذکرہ کیا ہے جس کو کر کے انسان اللہ تعالی کی ناراضگی مول لے کر جہنم کے عذاب کا مستحق ہو جائے گا. لہذا ان کو پڑھ کر خبردار رہو، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ. آخری بات، وداعین الی اللہ باذنہ وسراجم منیرا. میرے بھائیوں، سیرت کا پیغام اگر چند الفاظ میں بیان کر دیا جائے تو وہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف بلانے والے بنا کر بھیجے گئے، داعیاً الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا، بِإِذْنِهِ اس کے حکم سے. لہذا پیغمبر نے اگر کہا جائے یہ دو کام کیے ہیں، ایک دعوت الی اللہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، غفلت کے ماروں کو اللہ سے جوڑنا، اللہ کے دین کی طرف بلانا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو قائم کر کے دکھانا. یہ دعوت اور اقامت ہے درحقیقت سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاصہ، یا دو الفاظ میں پیغمبر کی سیرت یوں بیان کی جا سکتی ہے کہ آپ داعی ہیں اللہ کی طرف بلانے والے، اور دین کو قائم کرنا آپ کی ذمہ داری تھی، لہذا آپ نے دین کو قائم کر کے دکھایا. میرے بھائیوں، میری اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ اگر واقعتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہم محبوب بننا چاہتے ہیں، اتباع رسول اگر کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں بھی یہی دو کام کرنے چاہیے. نمبر ایک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ پیغام، یہ نازل ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے قلب مبارک پر نازل ہوا، محفوظ اور مکمل ہدایت نامہ جو بحمد تعالیٰ ہمارے پاس موجود ہے، آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس پیغام کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، جس پر ہم سب متفق ہیں الحمدللہ کہ یہ پیغمبر کی نشانی ہے ہمارے پاس، یہ اللہ کا کلام امانت ہے ہمارے پاس. اور پیغمبر نے دنیا سے جانے سے تقریباً 2 مہینے پہلے، 50 دن پہلے تقریباً، صحابہ کرام کی ذمہ داری لگائی تھی، فلیبلغ الشاہد الغائب، جو موجود ہیں یہاں، حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچائیں جو موجود نہیں ہیں. لہذا آج بحثت مجموعی امت محمدی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کلام کو پڑھیں، پڑھائیں، اس کے مطابق اپنی زندگی سواریں، اور غفلت کے ماروں کو جہنم کے عذاب سے بچانے کی فکر کریں. اللہ پاک اس حوالے سے ہمیں اپنی بہترین صلاحیتیں لگانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق بن سکیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.